بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. قرآن حکیم کا پیغام کیا ہے؟ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے؟ محترم جناب ڈاکٹر فرت علی برنی، جن کی زندگی کا مشن قرآن حکیم کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے، ڈاکٹر فرت علی برنی انڈسٹریل انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی ہیں، آپ پاکستان ریلوے میں اعلی عہدے پر فائز رہے اور آج کل انڈسٹریل انجینئرنگ کی تدریس و تحقیق میں مصروف ہیں. ستر و حجاب کے احکامات کے موضوع پر سورہ احزاب کی روشنی میں مطالعہ قرآن پیش کرتے ہیں جناب ڈاکٹر فلت علی برنی.
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فیتما الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ واتین الزکاۃ واتین اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. وقال اللہ تعالی فی نفس سورۃ يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين انه ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ ابدا من بعده ابدا ان ذالکم کان عند اللہ عظیما. وقال اللہ تعالی فی نفس السورہ یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یوزین وکان اللہ غفور رحیم. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. فرمایا نبی کی بیویوں صلی اللہ علیہ وسلم، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کرو، اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کسی سج دھج نہ دکھاتی پھرو. نماز قائم کرو، زکات دو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے. اور فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو، نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو. ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو. تمہاری یہ حرکتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے. تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. اور فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں، اللہ تعالی غفور اور رحیم ہے۔ حضرت، پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ کے ہاں مجھے احساس ہے کہ میں طویل عرصے کے بعد حاضر ہوا ہوں، اور پچھلے دنوں یک لخت مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں جدے میں الحمدللہ ہمارے جو قرآن کے پروگرام ہو رہے ہیں، اس میں میں چھٹیوں سے آنے کے بعد گرمیوں کی ابھی تک نہیں پہنچ سکا ہوں، اس کی معذرت چاہتا ہوں، اور میں حاضر ہوں۔ اللہ تک کرے کہ میری آمد اور ہمارا یہاں قرآن کو پڑھنے کے لیے مل بیٹھنا میرے اور آپ دونوں کے لیے مفید ثابت ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ دوسری بات، آپ نے شاید دیکھی محسوس کی ہوگی کہ عام طور پہ جو ہمارا مطالعہ قرآن کا انداز ہے اس سے ہٹ کے آج میں نے تھوڑا سا طریقہ اختیار کیا ہے، اور وہ یہ کہ ایک ہی سورت سورہ احزاب کے تین مختلف ٹکڑوں کا میں نے آپ کے سامنے تلاوت اور ترجمہ رکھا ہے۔ عام ہمارا انداز یہ ہے کہ ہم قرآن کا کوئی ایک حصہ مقرر کر لیتے ہیں، اس کی تلاوت اور ترجمہ اور تھوڑی بہت جو بھی ممکن ہے اس کی تشریح آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر دراصل آج مقصد جو ہے وہ ایک مضمون یا ایک عنوان ہے آج کی بات کا، اور وہ ہے ستر و حجاب کے احکامات، جس کو عام الفاظ میں آپ عورتوں کا پردہ کہتے ہیں۔ آج کا جو میری گفتگو کا موضوع ہے دراصل وہ ستر و حجاب ہے، اور اس مناسبت سے میں نے قرآن کے سورہ احزاب کے تین مختلف حصوں کا انتخاب کیا ہے۔ پہلے حصے میں دو آیتیں ہیں، اس کے بعد ایک آیت ہے، اور پھر ایک آیت ہے۔ تو یہ آج کا وجہ ہے کہ اس طریقے سے آپ کے سامنے تھوڑا سا وہ ٹوٹ ٹوٹ کے بات آئی ہے۔ اب میں چاہوں گا کہ بیشتر اس کے کہ میں دوبارہ سے ان آیتوں کا ترجمہ اور تشریح آپ کے سامنے رکھوں، میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے ایک جامع انداز میں آج کی بات کا پورا پس منظر آ جائے۔ پہلے ہمیں موضوع معلوم ہو جائے کہ آج کا موضوع ہمارے لیے کتنا اہم ہے، پھر یہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس میں ہمارے دین نے اس موضوع کے متعلق کیا جامع انداز اختیار کیا ہے، پھر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اس میں مختلف اطراف سے ہمارے دین نے ہمارے لیے کیا قوانین بنائے ہیں۔ تو ایک کوشش میری یہ ہوگی کہ اس ایک گھنٹے میں جو ہمارے سامنے ہے آپ کے سامنے مختصراً مگر جامع صورت میں ہمارے قرآن اور احادیث کے جو احوالات ہیں وہ سامنے آ جائیں۔ پہلے آپ اس بات پہ غور کیجئے کہ جو پردے کا مسئلہ ہے دراصل یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، بڑا حساس مسئلہ ہے، اور اس کو میں نے بڑی دیر کے بعد اب چھیڑا ہے اس مہینے۔ مجھ سے بھائی وسیم انصاری صاحب اور دوسرے لوگ کافی عرصے سے یہ کہہ رہے تھے کہ اکثر لوگوں کی یہ فرمائش ہے کہ اس موضوع پر کہیں کوئی صاحب بولیں، اور میں ہمت نہیں کر پا رہا تھا اس وجہ سے کہ مجھے احساس ہے اس بات کا کہ ایک بڑا نازک سا موضوع ہے، اور نازک اس لیے ہیں بدقسمتی سے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اور خاص طور پہ وہ لوگ جو الحمدللہ دنیاوی تعلیم حاصل کر چکے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے دنیا میں کسی عہدے پر یا کسی عزت والے مقام پر فائز ہیں، ان کے دماغوں میں بدقسمتی سے یہ بات بیٹھ کی گئی ہے، بٹھا دی گئی ہے یا بیٹھ گئی ہے کہ پردہ نام کی چیز جو ہے یہ دین میں دراصل کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو ملاؤں نے کچھ ایجاد کر لیا ہے، یہ جو مولوی قسم کے لوگ ہیں انہوں نے پردہ اپنی ذہن کی اختراع بنا لی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آج کل موجودہ زمانے کے حساب سے پردہ نام کی کوئی چیز اب رہی نہیں اس دین میں، اور چنانچہ آپ دیکھیں گے وہ لوگ جو پردے کی اور ستر حجاب کی بات کرتے ہیں ان کو دنیا جہاں کے نام دیے جاتے ہیں، یہ دقیانوسی ہیں، یہ ملا ہیں، یہ کٹ ملے ہیں، یہ آرتھوڈاکس ہیں، یہ فنیٹک ہیں، یہ فلانے ہیں، ہر قسم کے نام اچھالے جائیں گے، اور ایک ذہن میں یہ بات بیٹھی کہ ترقی کا ایک مظہر اور یقیناً بڑا مظہر یہ ہے کہ عورت ستر و حجاب کے احکامات سے آزاد ہو جائے، اور جتنے وہ آزاد ہو اتنی گویا وہ ترقی یافتہ عورت ہے۔ چنانچہ آپ یہاں تو خیر الحمدللہ پھر بھی ہم کو قہرن اور جبرن یا اتان جیسا بھی آپ کہہ لیں شکل، بہرحال ابایا نظر آ جاتا ہے، بہت سی خواتین کو میں جانتا ہوں ذاتی طور پر جو پاکستان میں دوپٹہ بھی لینے کو شاید تیار نہ ہو، مگر یہاں بڑے لمبے لمبے کالے چوگوں میں نظر آتی ہیں، اللہ کرے ان کے دل بدل گئے ہوں، دل کی حالت اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ مگر پاکستان کی صورت یہ ہے کہ اگر آپ وہاں جا کے دیکھیں، اور چونکہ ہم میں سے اکثر کا پاکستان سے تعلق ہے لہٰذا میں پاکستان کی مثال دیتا ہوں، کہ وہاں آپ کو یہ صورت نظر آئے گی کہ جو ہمارا پڑھا لکھا اور اعلی عہدوں پہ فائز اور مالدار اور کھاتا پیتا طبقہ ہے، ان میں آپ کو 90 اور 95 بلکہ 99% خواتین جو ہیں وہ برقعے نام کی چیز سے تو بالکل بےبہرا نظر آتی ہیں، اب انہوں نے وہ دوپٹے بھی اتار دی ہیں، چادریں بھی اتار دی ہیں، اور بالکل گویا ایک آزادی کا تصور ہے جو انہوں نے اپنا لیا ہے۔ میں بھی حوالہ دے رہا تھا پچھلے دنوں کہ میں نے ڈان اخبار میں ہی یہ لطیفہ پڑھا کہ کہیں لاہور کے کسی لڑکیوں کے کالج میں انہوں نے برقع فنڈ نام کی کوئی چیز ایک فنڈ رکھا ہے، کچھ پیسے لے رہے ہیں لڑکیوں سے، اور میں نے سمجھا کیا وجہ ہے، ممکن ہے وہ ایک کلوک روم ٹائپ کی چیز ہوتی ہے، کمرہ بناتے ہیں برقعے لٹکانے کے لیے، ممکن ہے وہ بنانا چاہتے ہوں یا کچھ اور کرنا چاہتے ہوں، تو اس پہ جو پھپتی کسی ہے اس نے پھر کہ یہ برقع نام کی چیز کیا ہے، اس نے کہا کہ برقع تم ہم سے بات کرتے ہو، ہماری تو ماؤں نے بھی برقع نہیں پہنا، اور اس نے کہا کہ برقع برقع کوئی چیز نہیں ہے، برقع تو دراصل آنکھ کے اندر ہوتا ہے، برقع جسم پہ اوڑھنے کی چیز تھوڑی ہے، تم بھی اپنے آنکھ میں برقع رکھو، ہم بھی اپنے آنکھ میں برقع رکھیں، اور باقی یہ کہ گھومو جیسے مرضی چاہے، ننگے گھومو، آنکھ میں برقع ہے دونوں کے۔ تو یہ انداز ہو گیا ہے، کھل کے باتیں کی جا رہی ہیں، اخبارات میں نکل رہے ہیں، اور لوگ اس کو، آپ کو وہ بھی معلوم ہے کہ جب پچھلے دنوں ہمارے یہاں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اس موضوع پر منہ کھولا تھا، تو پھر جو ان کے خلاف ہنگامے ہوئے تھے، اور اس وقت کے گورنر کی بیگم صاحب جو تھیں انہوں نے اس جلوس کی قیادت کی تھی، اور ان کا وہ ٹیلی ویژن پہ جو پروگرام ہوتا تھا الہدا وغیرہ بند کر دیا گیا اسی وقت سے۔ تو یہ ہمارے ملک کا انداز ہے، اور اس میں میں سب کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، بدقسمتی یہ ہے کہ ان میں سے اکثریت کی تعداد وہ ہے جو واقعتاً یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دین میں اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ ملاؤں نے ایجاد کی ہوئی ہے۔ تو اس پس منظر میں اس موضوع کی حساسیت اور بڑھ جاتی ہے کہ ہر شخص کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ واقعی بات صحیح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اور خاص طور پہ اگر بدقسمتی سے صورتحال یہ ہو کہ ہم میں سے کسی کے گھر میں ان احکامات پر عمل نہ کیا جا رہا ہو، ہماری مائیں یا بہنیں یا بیویاں ان پر عمل نہ کر رہی ہوں، تو ہمیں ظاہر ایک قسم کا یہ محسوس ہوگا کہ سب ہمارے پر حملہ کیا جا رہا ہے، یعنی جو کام ہم کر رہے ہیں اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ دین کے خلاف، تو پھر آدمی کے ذہن میں مختلف وسوسے آنے شروع ہو جائیں گے۔ لہذا میں پیش کی یہ بات، جہاں بھی میں اس موضوع کو پیش کر رہا ہوں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ اس موضوع کو ٹھنڈے دل سے سنیے، میں اس دعوے کے ساتھ پیش نہیں کر رہا ہوں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل صحیح ہوگا، ممکن ہے اس میں کوئی غلطیاں ہوں، مگر پیمانہ جو ہے ہمارا یہ طے ہے کہ وہ قرآن اور حدیث ہیں۔ آپ اس کو قرآن اور حدیث کے پیمانے پہ ناپیے، ان باتوں کو جا کے دوبارہ پڑھیے اور کھنگالیے اور دیکھیے کہ واقعتاً قرآن اور حدیث کے یہی احکامات ہیں، اگر نہیں ہے کوئی غلطی نظر آئے تو میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ آپ اس کو نہ صرف یہ کہ بتانا آپ کے لیے آسان ہے بلکہ وہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو نشاندہی کریں کہ آپ کی فلاں روز کی بات میں مجھے یہ غلطی نظر آئی، اور اگر بالفرض صورت حال یہ ہو کہ آپ کو خدا کرے کوئی غلطی اس میں محسوس نہ ہو اور آپ کا اپنا مطالعہ اور آپ کا اپنی تحقیق آپ کو اس نتیجے پر پہنچائے کہ واقعتاً قرآن اور حدیث کے یہی احکامات ہیں، تو پھر میں نے گزارش کی ہے ہر جگہ بھائیوں سے اور آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ پھر آپ جائزہ لیجئے کہ ہم میں سے ہماری جو زندگیاں ہیں، اپنی زندگی سے شروع کیجئے، اپنے گھر والوں کے اوپر نظر ڈالیے، ہماری مائیں اور بہنیں اور بیویاں کیا ان احکامات کی پابندی کر رہی ہیں، اور اگر نہیں کر رہی تو کیوں نہیں کر رہی، پھر ہماری کوشش یہ ہو کہ ہمارے گھر اور ہمارے دوست اور احباب کے گھر اور ہمارے اعزاء کے گھر ان احکامات کی پابندی کرنا شروع کریں اور اس کی طرف ہمیں پیش قدمی کریں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ آج آپ فوراً صبح سے جا کے ان کو لاگو کر سکتے ہیں، ظاہر ہے ہر چیز میں وقت لگتا ہے، تدریجن باتیں ہوتی ہیں، مگر یہ کم از کم ذہن میں تو یہ بات بیٹھ جائے کہ ہمارا دین ہم سے یہ چاہتا ہے۔ تو یہ اصل میں ایک موضوع کا پس منظر ہے جو میں چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے آ جائے، اور یہی چیز میں نے بار بار جہاں اس موضوع کو پیش کیا ہے اس مہینے سب سے یہی بات کہی ہے، آپ سے بھی یہی بات عرض کر رہا ہوں، اور اس پس منظر میں اب آپ اس موضوع پر غور فرمائیے گا۔ فرمایا، اب آپ یہ دیکھیے، اس میں پہلے میں آپ کے سامنے ایک اور بات رکھنا چاہوں گا کہ یہ جو 70 حجاب کے احکامات ہیں ان کا حکمت کیا ہے، کیوں دیے گئے ہیں، اس کو بھی اگر آپ کے ذہن میں تھوڑا سا وضاحت آ جائے تو بات زیادہ واضح ہو جائے گی۔ آپ اس بات پہ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو جنس کا جذبہ رکھ دیا ہے، جس کو آپ انگریزی میں سیکسول ارج کہتے ہیں، میں کہتا ہوں اس کو یہ بیان کرنے کے لیے کہ وہ کتنا قوی ہے، اب مجھے اب آپ سے کوئی اس معاملے میں لمبی چوڑی بات تو کرنی نہیں، الحمدللہ آپ سب بالغ حضرات میرے سامنے بیٹھے ہیں جو اس دور میں گزرے چکے کہ ہاں بلکہ ہیں موجود، کہ آپ کو اس کا شدت سے احساس ہے کہ جنسی جذبہ اللہ تعالیٰ نے کتنا زوردار انسان کے اندر رکھ دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بظاہر نظر آتی ہے کہ چونکہ اس جذبے کی بنا پر انسان کی نسل کا بقا منحصر تھا، کہ شادی انسان اس لیے کرتا ہے کہ یہ جذبہ اس کے اندر موجود ہے، شادی کرتا ہے تو پھر آل اور اولاد کے بکھیڑے اس کو مول لینا پڑتے ہیں اور ایک طویل سلسلہ ہے جو چلتا ہے، مگر اس کی بنیاد جو ہے وہ جنس کا جذبہ بنتا ہے۔ اور اب تو موجودہ دور میں میں کہتا ہوں کہ بڑے بڑے سائنسی تجربے بھی اس پر ہو چکے ہیں، فرائیڈ سے اگر آپ کبھی جا کے پوچھیں یا اس کے مکتبہ نظر کے لوگوں سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ جنس کا جذبہ انسان کے اندر کتنا زوردار ہے۔ وہ تو فرائیڈ تو یہ کہتا تھا، بدقسمت انسان، کہ بیٹا بھی وہاں سے جو محبت کرتا ہے وہ جنسی محبت کرتا ہے، یہ اس کا نظریہ تھا کہ وہ کہتا ہے اس کو تو ہر جگہ جنسی جنس نظر آتی ہے اور کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی تھی، مگر یہ حقیقت ہے کہ جنس کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بڑا قوی انداز میں رکھا ہے۔ اب آپ غور کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس جذبے کی تسکین کے لیے تین ہی طریقے ہو سکتے ہیں، اور وہ تینوں طریقے انسانوں نے اپنائے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ انسان کہیں کہ یہ جذبہ فی نفس ہی بڑا غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ شیطانی جذبہ ہے، اس کو تم اپنے اندر سے نکال کے پھینک دو، اور اس کا جو بھی محرک ہو اس کو تم الگ کر کے پھینک دو. اس کا تجربہ انسانوں نے کیا، وہ جن کو آپ اپنے عام فہم زبان میں لگوٹ بند کہتے ہیں یا رہبانیت کا جو تصور ہے، وہ بہرحال ایک مذہب ہے، ایک دین ہے، اس نے اس کو پیش کیا ہے، انسانوں نے اس کو اپنایا ہے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ساری عمر کے لیے تم تیاگ دے دو اور تمہارا جنس ان سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، مرد کے لیے عورت نام کی کوئی چیز نہیں ہے موجود. تو ہمارے دین نے اس جذبے کی بڑی شدت سے مذمت کی. قرآن میں فرمایا سورہ حدید میں کہ وہ رہبانیت نبتداؤہا ما کتبناہا علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ فما رواہا حق رعایتہا. فرمایا کہ رہبانیت ہم نے تو شروع نہیں کی، ما کتبناہا علیہم ہم نے اس کو ان کے اوپر فرض نہیں کیا تھا، الا ابتغاء رضوان اللہ وہ لوگ اللہ کے رضا کی حصول کی خاطر، یعنی بڑے نیک نیتی سے انہوں نے اس چیز کی ابتدا کی، مگر جب انہوں نے ایک دفعہ اس کی ابتدا کر دی تو فما رواہا حق رعایتہا، جو اس کی رعایت کا حق تھا پھر وہ اس کو ادا نہ کر سکے، گویا یہ کہ وہ ظاہر ایک غیر فطری عمل تھا. اور وہ پھر جب رہبانیت سے ابتدا کی تو پھر نتیجہ وہ ہوا کہ کبھی آپ پڑھیں اس میں موضوع پہ کتابیں موجود ہیں کہ وہ کلیسا اور وہ چرچ جہاں رہبانیت کا دور دورہ تھا ان کے اندر تہخانوں میں اور بند کمروں میں جو پھر گندگیاں مچی ہیں وہ اللہ سے پناہ مانگنے والی بات ہے. تو یہ وہ ایک اپروچ ہے، ایک انداز ہے کہ جنس کے متعلق یہ کہا گیا کہ اس کو کاٹ کے پھینک دو، ہمارے دین نے اس کی نفی کر دی. ایک درمیانی راستہ ہے کہ بھائی یہ ایک فطری جذبہ ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے، مگر اس کے اوپر کچھ پابندیاں لگا دو، کچھ حدود عائد کر دی جائیں، کچھ قیود بنا دی جائیں. ہمارے دین چونکہ دین وسط ہے، ہم امت وسط ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہدایات دی ہیں آپ دیکھیں گے آگے چل کے جیسے میں بیان کر رہا ہوں، وہ دراصل ہمارے دین نے اس معتدل راستے کو اپنایا ہے. ایک اس کا دوسرا رخ ہے، ایک رخ تو یہ تھا کہ کاٹ کے پھینک دو، ایک رخ یہ ہے کہ نہیں، یہ تو ایک جذبہ ہے جو انسان کے اندر رکھا گیا ہے. جیسے تم کو پیاس لگتی ہے تم پانی پیتے ہو، بھوک لگتی ہے کھانا کھا لیتے ہو، تو اگر جنسی خواہش محسوس ہو تو بھائی اس جذبے کو پورا کر لو، اس میں کیا بری بات ہے؟ اور پورا کرنے کا جو بھی انداز تمہیں ہاتھ لگ جائے، بھائی روٹی کی جب تمہیں ضرورت محسوس ہوتی ہے تو جہاں تمہیں کھانا میسر آتا کھا لیتے ہو نہیں کھا لیتے. تو اسی طریقے سے اگر جنسی جذبہ زور مار رہا ہے اور تمہارا کہیں داؤں بھی چل رہا ہے تو اس کو کیوں جانے دیتے ہو ہاتھ سے؟ بلکہ یہ کہ داؤں چلانے کے لیے کچھ مواقع بھی پیدا کرو، عورتوں کو گھروں سے نکال نکال کے لاؤ اور یہ موقع میسر کرو کہ تم یہ جنس کی جذبے کی تسکین کر سکو. یہ جو انداز ہے یہ پہلے سے ہمیشہ سے رہا، مگر اس دور میں آن کے آپ یہ دیکھیں گے وہ ممالک جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں اور جن کی صبح اور شام ہم تکلیف کرتے ہیں، ان ممالک نے اس جذبے کو بڑے بھرپور انداز میں اپنایا ہے، اس انداز کو. یعنی ان کے ہاں آپ دیکھیں تو عورت کو بالکل بازار میں لا کے کھڑا کر دیا گیا، اور ہر جگہ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ سردی کا موسم مرد تو پوری پتلون پہنے ہوئے ہے اور جرابے بھی چڑھائے ہوئے اور کیا، اور عورت بیچاری پھر بھی وہ منی اسکرٹ اور ٹانگیں کھولے ہی گھوم رہی ہے، اس کو پتہ نہیں سردی لگتی ہے نہیں، وہ کس لیے؟ کہ انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں تسکین کا ذریعہ ہے. تو یہ ایک انداز ہے، ہمارے دین نے اس کی اور زیادہ شدت سے مذمت کی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ لے جاتا ہے اس گناہ کبیرہ کی طرف، اس گناہ کبھی کی طرف جس کو ہم اور آپ زنا کے نام سے جانتے ہیں. اور زنا کے لیے جو ہمارے دین نے جس شدت میں اس کی مذمت کی ہے، اس کا مجھے آپ سے بیان کرنے کا کوئی احتیاج نہیں ہے، آپ کو اس چیز کا احساس ہے. یعنی یہ کہ ہمارے دین میں مومنین کی یہ ایک مستقل ذات یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ زنا کرتے ہی نہیں، زنا سے پرے پرے رہتے. سورہ فرقان میں جو آخری رکوع میں مومنین کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، بڑا طویل رکوع ہے، اس میں ایک جگہ ایک آیت میں یہ بات بیان کی گئی کہ مومنین کون ہیں؟ بلدینہ لا یدونہ ما اللہ الہ آخرا ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون. ایک ہی آیت میں یہ تینوں باتیں بیان کی گئیں کہ ان مومنین کی صفات یہ ہیں کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، یہ اللہ کے ساتھ کسی دوسری ہستی کو نہیں پکارتے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ، اور جس نفس کو جس جان کو اللہ نے محترم قرار دیا ہے اس کو یہ قتل نہیں کرتے، اور کیا ہے؟ ولا یزنون، اور یہ زنا نہیں کرتے. یعنی یہ کہ شرک، قتل انسانی اور زنا تینوں کو ایک ہی لیول کا گناہ بتایا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا کہ مومنین ان تینوں چیزوں سے دور رہتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں جہاں ہدایت دی جا رہی ہے کہ تم کیا کرو اور کیا نہ کرو، وہاں فرمایا ولا تقربوا الزنا، تم زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، وہ بہت فحش چیز ہے اور بڑی بڑی برائی کا کام ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اگر ہدایت دیکھیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو شرمگاہ کا زنا ہے، ہم سمجھتے ہیں خالی یہی زنا ہے، نہیں، زنا تو آنکھ کا بھی ہے، زنا تو کان کا بھی ہے، زنا تو ہاتھ کا بھی ہے، زنا تو زبان کا بھی ہے، زنا تو پیروں کا بھی ہے. یہ انسان کے سارے اعضا زنا کرتے ہیں، اور جب یہ اس میں زنا کر کے آگے بڑھتے ہیں تو شرمگاہیں یا تو اس زنا کی تصدیق کر دیتی ہیں یا اس کی تصدیق نہیں کرتی. گویا یہ کہ ہم کو اس فعل قبیح سے بہت ورے ورے رکھا گیا ہے. ہم سے کہا گیا ہے، میں آپ کے آگے چل کے آپ کے سامنے کچھ احادیث سلسلے میں پیش کروں گا، کہ ایک نگاہ پڑ جائے تو اس کے بعد دوسری نگاہ نہ ڈالو، کیونکہ اگر دوسری نگاہ ڈال رہے ہو تو تم زنا کے لیے دروازے کھول رہے ہو. تو دراصل جو بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اتنا قبیح گناہ ہے کہ ہمارے دین نے اس کی بڑی شدت سے مذمت کی ہے، لوگوں کو اس سے پرے رکھنے کی کوشش کی ہے. مگر یہ آپ کو احساس ہے کہ چونکہ ہمارا دین فطرت ہے، لہذا ہمارا دین کا یہ انداز آپ کو نظر نہیں آئے گا الحمدللہ، کہ خالی آپ کو ڈوز اینڈ ڈونٹس کی ایک لمبی لسٹ دے دے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو بس. نہیں، وہ آپ کو وہ جو اصول دین بیان کرتا ہے ان اصولوں کے تحت زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے، آپ کو وہ ترکیبیں بتاتا ہے کہ تم ان اصولوں پر چلنا اگر چاہتے ہو تو تمہیں یہ طریقہ دیا گیا ہے، اس طریقے کو اپناؤ گے تو تم پھر ان اصولوں پر چل سکتے ہو، کیونکہ یہ دین یسرت ہے، آپ کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. اس نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آپ کو زنا سے بچانے کے لیے دین نے جو پروگرام تجویز کیا ہے وہ پروگرام میں اس انداز میں پیش کرتا ہوں کہ ایک چوبکھی پروگرام ہے، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں 4-dimensional اپروچ، یعنی ایک چوراہا ہے اس پہ چار اطراف سے سڑکیں آ رہی ہیں. اس انداز میں دین نے آپ کو چار اطراف سے یہ پروگرام پیش کیا ہے. اب مختصر میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ایک ڈائمینشن ہم کو یہ نظر آتی ہے کہ ہم سے یہ کہا گیا کہ جو فواہش اور بے حیائی کے کام ہیں جو بالآخر انسان کو زنا کی طرف لے جاتے ہیں، یہ بتاتے خود بڑے برے گناہ ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے بچ کر رہے ہیں. ایک سورہ اعراف میں فرمایا کہ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، آپ کہیے کہ میرے رب نے تو حرام کی ہیں سارے فواہش کے کام، خواہ وہ کھلے ہوں خواہ چھپے ہوں. ایک جگہ اور فرمایا ولا تقرب الفواحش، وہی انداز ولا تقرب الزنا، فرمایا ولا تقرب الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، فواہش کے قریب بھی نہ پھٹکو خواہ وہ کھلے ہوں خواہ وہ چھپے ہوں. اور سورہ نور میں اس انداز میں ذرا شدت پیدا کر دی گئی، وہاں فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ مومنین کے درمیان فحش چیزیں پھیلیں، فحشوں کا چرچا ہو، ان کے لیے لہم عذاب علیم، اللہ نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، فی الدنیا والآخرہ، اس دنیا میں بھی ان کو عذاب ملے گا اور آخرت میں بھی. غور کیجیے گا آپ، یعنی یہ صراحت کہ عذاب دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں ہے، قرآن میں آپ کو بہت کم جگہ نظر آئے گی. اکثر قرآن العذاب العلیم کہہ کے چھوڑ دیتا ہے، اور ذہن پہ جو بات آتی ہے کہ آخرت میں عذاب ملے گا. اور اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے سے بڑے شیطان اس دنیا میں بڑی اچھی زندگی گزار کر چلے جاتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کا جو کچھ کچا چھٹا ہے وہ آخرت میں آئے گا. مگر یہاں سراحت سے یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی کہ جو لوگ مومنین کے درمیان فحش اور عریانی پھیلاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی، یعنی دنیا میں بھی ان کی رسوائی اور ذلت ہوگی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے کہ یہ فحش اور عریانی کی جو باتیں ہیں یہ تم کو کہاں لے جائیں گے، تم اس کو نہیں جانتے. تو ایک انداز تو ہمارے دین نے یہ اپنایا کہ فحش اور عریانی کی باتوں سے آپ کو روکا، ایک ڈائمینشن ہم کو یہ نظر آتی ہے. دوسری، اس کو آپ چاہیں تو نگیٹو ڈائمینشن کہہ لیں یا کوئی منفی انداز کہہ لیں، روکا گیا، ڈونٹ ہے یہ. اس کا جو مثبت پہلو ہے یا پازیٹو انداز ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو نکاح کی ترغیب دی گئی، کیونکہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ فطرت یہ کہتی ہے کہ یہ جذبہ اللہ نے رکھا ہے، جو فاطر ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، اس نے کسی وجہ سے رکھا ہے، اور ایک کچھ حدود کے اندر اور کچھ قیود کے اندر اس جذبے کی بہرحال تسکین ہونی چاہیے. اس کے لیے ہمارے دین نے نظام وضع کیا کہ تم نکاح کرو، اور نہ صرف یہ کہ نکاح کرو بلکہ نکاح کی ترغیب دی گئی. سورہ نور میں فرمایا کہ نکاح کے لیے کہ وہ انکیہ الایاما منکم، جو تمہارے اندر مجرد لوگ جس کو آپ بیچلرز کہتے ہیں، غیر شادی شدہ لوگ جو بیٹھے ہیں ان کو نکاح کرو. وصالحین من امائکم و عبادکم و امائکم، اور تمہارے لونڈی اور غلام جو ہیں ان کے بھی نکاح کرو اگر وہ نیکوکار ہیں اور نکاح کرنا چاہتے ہیں. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر تمہیں یہ غم ہے کہ فقر فاقے کی وجہ سے ان کا نکاح نہیں کر رہے، پیسہ نہیں ہے، معاش کی تلاش ہے، تو یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ تو بڑی وسعت والے ہیں، ان کا علم بھی بڑا وسیع ہے. تو تم نکاح کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، یہی تو وہ چیز ہے جو ہم نکاح کے خطبے میں سنتے ہیں، کہ ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. اور ایک اور جگہ آپ نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ مر رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ پھیرے گا، ہٹ جائے گا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اور نکاح کے خطبے میں انہوں نے دونوں احادیث کو جمع کیا، اور آپ یہ سنتے ہیں کہ ان نکاح من سنتی مر رغب من سنتی فلیس منی، تو گویا کیا معنی ہوئے کہ جو شخص نکاح سے منہ پھیرتا ہے، نکاح کی طرف نہیں آتا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے گروہ میں سے نہیں ہے. تو نکاح کی ترغیب زبردست دی گئی ہے کہ نکاح کرو، کیونکہ یہی دراصل ایک راستہ ہے، مثبت پہلو ہے جو تم کو زنا سے دور رکھے گا. تو ایک منفی انداز تھا کہ تم نہ جاؤ فحش کاموں کے نزدیک، اور دوسرا مثبت پہلو ہے کہ نکاح کرو تاکہ تمہیں اس طرف جانے کی ضرورت ہی باقی نہ رہے. تیسری ڈائمینشن کیا آئی کہ ستر اور حجاب کے بڑی وضاحت کے ساتھ ہم کو احکامات دیے گئے، کیونکہ نگاہ یہ اس زنا کی طرف ترغیب دینے کے لیے. اب یہ بھی ظاہر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان اللہ نے یہ فطرت رکھی ہے کہ عام طور پر 99.9% اس کا دائیہ مرد کی طرف سے آتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہوں گی کہ وہ دعوت دیتی ہوں، مگر عام طور پر اس کا دائیہ مرد کی طرف سے آتا ہے. تو چنانچہ عورت کے لیے ستر و حجاب کے احکامات دیے گئے، یہ اس کی تیسری ڈائمینشن ہے، اور یہی آج کا ہمارا موضوع ہے. مگر چوتھی ڈائمینشن بھی سنتے جائیے، اور وہ یہ ہے کہ اگر اس سب کے باوجود کہ تمہیں فحش سے منع کیا گیا، تمہیں نکاح کی ترغیب دی گئی، عورتوں کو ستر و حجاب کے احکامات دیے گئے، اگر اس سب کے باوجود بھی کوئی شخص پھر بھی بدقسمت آدمی اس گناہ میں ملوث ہو جائے، تو اس کے لیے پھر یہ فرمایا گیا کہ اس کو وہ سخت ترین سزا دو کہ جو اس گناہ میں ملوث ہو دوسرے لوگوں کو وہ نمونہ عبرت بن جائے. کیا سزا دو؟ 100 کوڑے مارو اگر وہ غیر شادی شدہ ہے. الزانیت و زانی فجلد کل واحد منہما 100 جلدہ، فرمایا کہ زانی عورت و زانی مرد کو ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. ولا تاخذکم بهما رافۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور دیکھنا اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس معاملے میں کوئی تمہیں رحم نرمی نہ آئے. یہ نہ ہو کہ بھائی ٹھیک ہے غلطی ہو گئی، معافی مانگ رہا ہے، چھوڑ دو. نہ، اس معاملے میں سختی سے ہدایت کی گئی کہ اللہ کی حدود ہے، اس میں تمہیں چھوڑا نہیں جا سکتا، اس میں کوئی نرمی اختیار نہ کرو. اور نہ صرف یہ بلکہ کہا گیا کہ ولیشد عذابہما طائفت من المؤمنین، ان کو جب عذاب ان کو سزا دی جائے تو مومنین کا ایک گروہ ان کا مظاہرہ کرے، ان کو دیکھے، تاکہ یہ مطلب کمرے کے اندر ان کو سزا نہیں دی جائے گی، کھلے عام سزا دی جا رہی ہے، مومنین اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ نمونہ عبرت ہو. اور اگر وہ شادی شدہ ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ قرآن میں تو اس کی سزا نہیں ہے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ثابتہ ہے اس سے بات ہمارے سامنے وضاحت سے آتی ہے کہ شادی شدہ لوگوں کو رجم کیا گیا ہے، ان کو اتنے پتھر مارو کہ ان کی موت واقع ہو جائے. تو یہ ایک ہولناکی کی سزا ہے جو اس لیے قائم کر دی گئی کہ بل اس سب کے باوجود، اس معاشرے کے بنانے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اس میں ملوث ہوتا ہے تو پھر اس کو وہ سزا دو کہ اگلے پشتوں تک دوسرے دیکھنے والوں کو پتا چلے کہ ہاں یہ کرنے کا کام نہیں ہے. اور یہ جو لوگ آج بدقسمتی سے ہماری اسلامی حدود پر ناک بھوں چڑھاتے ہیں اور تانے اور تشنی کرتے ہیں، آپ ان سے کبھی جا کے کہیے کہ بھئی تم فیکٹس اور فیگرز دیکھو. آپ ہاں سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ٹھیک ہے اس معاشرے کی کوئی آپ سامنے تعریفیں نہیں کر رہا، مگر ایک چیز کا تو آپ مشاہدہ بہرحال کر رہے ہیں کہ اس معاشرے میں جرائم کی جتنے کم ہیں نسبتاً دوسرے معاشروں کے آج کل، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ہے کہ وہ کچھ حدود کسی حد تک ان لوگوں نے قائم کی ہیں، اور ان کو دیکھ کر پھر لوگ جو ہیں وہ اب یہی تم یہی آج کل کے اسی ملک کے رہنے والے 50 سال پہلے کیا عالم تھا کہ اگر کوئی مکے سے مدینہ جا رہا ہے تو راستے میں لوٹ لیتے تھے، مار دیتے تھے، ایک ایک روٹی کے لیے یہ واقعات ہوئے ہیں کہ قتل کر دیا کرتے تھے. وہی 50 اور 60 سال گزرے ہیں کہ جب انہوں نے حدود قائم کی ہیں، شرعی قوانین کا نفاذ ہوا ہے، تو آج آپ دیکھ لیجئے کہ جو بہرحال ٹھیک ہے جرائم موجود ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا بالکل نہیں ہے، مگر نسبتاً اگر آپ تقابل کر کے دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوتا ہے. آپ پاکستان چلے جائیے، یہاں چلے جائیے، پاکستان میں تو عالم یہ ہے کہ رات دن کے 12 بجے بھی مجھے ڈر لگتا ہے کہ نہ جانے کون کالا شنکوف لے کے آ گیا، اور یہاں عالم یہ ہے کہ آپ گھر بند کر کے مہینوں چلے جائیے صرف ایک تالا لگا کے، اور واپس آئیے تو آپ کو اسی حال میں گھر ملتا ہے. تو بہرحال کیا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اور یہ وجہ ہے کہ جب یہ حدود قائم کی جائیں گی تو دوسرے لوگوں کو اس سے عبرت ہوگی. تو دراصل یہ ایک چوتھی ڈائمینشن پھر دین نے دی کہ جو لوگ اس میں ملوث ہو جائیں ان کو ہولناکی کی سزا دو. تو حضرات یہ ایک نقشہ ہے، ذرا طویل ہے یہ میرا آج کا جو تمہیدی بیان ہے، مگر یہ کہ دراصل اس روشنی میں اب آپ دیکھیے کہ ہم کو ستر اور حجاب کے کیا احکامات دیے گئے. اب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں وہ حصہ جس کی میں نے تلاوت کی ہے، اس میں یہ بات فرمائی گئی. اس میں پہلے ایک اصل میں آیتوں کی ترتیب جس انداز میں نے پڑھی ہے وہ تو میں ظاہر مصحف کی ترتیب ہے، میں اس انداز میں آپ کے سامنے ترجمہ پیش نہیں کروں گا، کیونکہ جو بعد میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ اس ترتیب میں نہیں ہے. پہلی آیت جو میں آپ کے سامنے ترجمہ پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وَقَرْنَا فِي بِيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. فرمایا خطاب ہے یا نسان نبی اے نبی کی بیویوں, اور کہا کہ وَقَرْنَا فِي بِيُوتِكُنَّ اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھو, وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى اور پہلے زمانے کی جاہلیت کے سے انداز دکھاوٹ کا جو انداز تھا وہ اختیار نہ کرو. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو, وَآتِينَا الزَّكَاةَ اور زکات دو, وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت, اے نبی کے گھر والوں اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے تمہاری گندگی کو دور کر دے, وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا اور تم کو بالکل پاک اور صاف کر دے. اس میں آپ غور کیجئے گا, حکم دیا جا رہا ہے یا نسان نبی اور کہا جا رہا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھو. اب اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے جو پردے کے مخالفین ہیں فوری طور پہ یہ اعتراض کیا کہ صاحب یہ جو آپ آیتیں پڑھ رہے ہیں تو یہ نسان نبی کے تحت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو حکم دیا گیا ان کے اوپر یہ احکامات لاگو ہوتے تھے, آپ ہمیں کیوں پڑھ کے سنا رہے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے جو پردے کے مخالفین ہیں فوری طور پہ یہ اعتراض کیا کہ صاحب یہ جو آپ آیتیں پڑھ رہے ہیں تو یہ نسان نبی کے تحت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو حکم دیا گیا ان کے اوپر یہ احکامات لاگو ہوتے تھے, آپ ہمیں کیوں پڑھ کے سنا رہے ہیں, ہماری عورتوں پہ تو احکامات نہیں ہیں نافذ. میں یہ کہتا ہوں کہ غور کیجئے, معمولی سی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا قرآن میں اسی صورت میں فرمایا ہے سورہ اعظم میں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے نمونہ ہے, وہ نمونہ جس کی تم تقلید کرو. تو اگر عورتوں کو نمونے کی ضرورت ہو تو ہمیں یہ بات سامنے آتی ہے کہ بعض معاملات میں وہ معاملات جو عورتوں کے متعلق ہیں اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل نمونہ نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتے. پردے کا معاملہ ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پردہ نہیں کرتے تھے نا, جب وہ پردہ نہیں کرتے تو نمونہ کیسے ہو سکتے ہیں پردے کے لیے. تو عورتوں کے لیے مکمل نمونہ کہاں ملے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں, وہ ہے ہمارے لیے مکمل نمونہ. جو بات ان سے کہی جا رہی ہے اس پر مومنین کی عورتوں کو تو عمل کرنے کی دگنی کوشش کرنی ہے, کیونکہ وہ تو ہمارا آئیڈیل ہے, نمونہ ہے. اور یہ بات غور کیجئے آپ کہ یا نسان نبی کہہ کے یہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ وقرنا فی بیوتکن, تم اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھو, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دیا گیا کہ اقمن الصلاۃ نماز قائم کرو, آتین الزکاۃ زکات دو, وآتین اللہ ورسولہ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. تو اگر ہم یہ کہیں کہ گھر میں بیٹھنے کا حکم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے تھا, تو سوال یہ نماز قائم کرنا, زکات دینا, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا یہ بھی انہیں کے لیے ہو گیا پھر؟ کیونکہ تو پوری آیت یا نسان نبی کے تحت ہے, اور اگر یہ سب ان کے لیے ہو گیا تو آپ کی عورتیں تو نماز سے بھی آزاد, زکات سے بھی آزاد, اللہ اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے بھی آزاد, مزے مزے آ گئے. پھر تو درحقیقت یہ بڑی بڑا ایک بھونڈا اعتراض ہے جو کچھ لوگوں نے کیا ہے اس آیت کے اوپر. حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مومنین کے لیے نمونہ ہے, جو حکم ان کو دیا جا رہا ہے وہ مومنین کی عورتوں کو اس پہ بہرحال عمل کرنا ہے. تو حکم کیا ہے؟ وقرنا فی بیوتکن, اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھو, ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى اور پہلے جاہلیت کے زمانے کی تھی جو یہ دکھاوٹ کے انداز تھے ایسی باتیں نہ کرو. اصل میں حضرات بات یہ ہے کہ ہمارے دین نے عورت اور مرد کے لیے مختلف, اس کو آپ انگریزی میں جو رولز کہتے ہیں کہ ان کو کیا معاشرے میں کردار ادا کرنا ہے, وہ بالکل اس کی وضاحت کر دی ہے اور اس کی یہ بتا دیا ہے کہ دونوں الگ الگ ہیں. مرد کا میدان باہر ہے گھر سے اور عورت کا میدان گھر کے اندر ہے. دراصل ہمارا دین اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ عورت کو گھر کے اندر رہنا ہے, اس کا جو جس کو آپ کہتے ہیں نا پرائمری فنکشن, پہلا کام جو ہے وہ گھر کے اندر ہے. اور وہ اس لیے ہیں کہ وہ جو نسلیں اس کی گود میں پرورش پڑتی ہیں کرتی ہیں, ان کی تعلیم اور تربیت اور ان کی صبح شام کی نگہداشت اور ان کی ذہن کو ساخت کو دین کے مطابق بنانا, یہ سارا کام عورتوں کو سر انجام دینا ہے. اگر کبھی آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ وہ دین یا وہ مذاہب یا وہ معاشرے جو ان احکامات کے خلاف چلتے ہیں اور پھر کیا انہوں نے تکالیف اٹھائی ہیں, تو آج تو بڑا آسان ہے. آپ کسی مغربی ملک میں چلے جائیے, وہ تو کلیتاً اپنی عورتوں کو باہر نکال کے لیا ہے, ان کے ہاں تو ایکول رائٹس امینڈمنٹس آ رہے ہیں. ای آر اے آپ نے شاید کبھی پڑھا, امریکہ میں آج کل بڑا شور ہے کہ کتنی ریاستوں میں ای آر اے آ گیا. کیا صاحب کیا معنی؟ کہ کتنی عورتیں ہیں جو مردوں کے بالکل مقابل پہ لا کے کھڑی کر دی گئی ہیں. جیسے 8 گھنٹے مرد کام کرتے ہیں, 8 گھنٹے عورت بھی کام کرے. اگر وہ 40 گھنٹے ہفتے میں کام کرتے ہیں, عورت بھی 40 گھنٹے کام کرے. یہ ہے ان کا انداز. تو آپ غور کیجئے, اگر آپ ان معاشروں کو جا کے دیکھیں تو ان کے جو بچوں کا آپ کو حشر نظر آئے گا, ان کے گھروں کا جو انداز نظر آئے گا کہ بچے پہنچ گئے وہاں ڈے کے سینٹرز میں اور بچے پہنچ گئے وہاں بیبی سیٹرز کے پاس, اور پھر جس انداز میں وہ اٹھے اور پھر جہاں جہاں پہنچے, وہ ایک بڑا عام بات ہے. اس کا کوئی تجزیہ کر لیجئے, تحقیق کر لیجئے, بات سامنے آ جائے گی کہ اس حکم میں حکمت کیا ہے. مگر حقیقت یہ ہے کہ ہمارا دین کا حکم یہ ہے کہ استثنائی یا جس کو آپ انگریزی میں ایکسپشنل کیسز کہتے ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں شوق سے، مگر عام حالت میں عورت کا مقام جو ہے وہ اس کے گھر کا اندر کا حصہ ہے، اس کو گھر کے اندر رہنا ہے. اور اگر آپ دین کا مطالعہ کریں تو بات بڑی وضاحت سے آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو متعدد احادیث مل جائیں گی. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جب عورت باہر نکلتی ہے، اور یہ طے ہے کہ اس کو باہر نکلنا ہے کسی کام سے، مکمل ممانعت نہیں ہے، اجازت ہے، مگر جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا رہتا ہے، اور فرمایا جب وہ گھر کے اندر ہوتی ہے تو وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہوتی ہے. عورتوں کا وہ واقعہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ایک وفد پہنچ گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے شکایت کی، اور اس نے کہا کہ مرد تو سارا ثواب لوٹ کے لے گئے، سارے کام یہ کرتے ہیں، جماعت سے نمازیں یہ پڑھتے ہیں، جہاد یہ کرتے ہیں، جہاد کا ثواب یہ لوٹتے ہیں، ہم کیا کریں، ہمیں تو آپ نے گھر میں بند کر دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گھروں کے اندر جو کام کرتی ہو اس کو تم کیے چلے جاؤ، تم مجاہد کے درجے کو پہنچ جاؤ گے، یعنی تمہارا جہاد یہی ہے، تمہیں یہیں سارے اللہ تعالیٰ سارے انعام و اکرام سے نوازے گا، کیونکہ اللہ نے تمہارے لیے یہ مقام رکھا ہے. مرد کا مقام ہے باہر، معاش کی ذمہ داری مرد کے اوپر ہے. اور رجال قوامون علی النساء، فرمایا رجال جو ہے وہ عورتوں کے اوپر نگراں ہیں، کیوں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم، کیونکہ اللہ نے ان کو ایک طریقے کی فضیلت دی ہے عورتوں کے اوپر، اور بما انفقوا من اموالهم، چونکہ وہ اپنے مالوں میں سے عورتوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں. تو ایک چیز تو یہ واضح ہو جانی چاہیے کہ معاش کمانے کی ذمہ داری، باہر کے دوڑ دھوپ کے کام، یہ مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کا مقام گھر کے اندر ہے. ٹھیک ہے، بعض مجبوریوں کے بنا پر وہ باہر بھی نکل سکتی ہے، اس کے احکام ہمارے سامنے بھی آئیں گے انشاءاللہ. یہ بھی ممکن ہے کہ بعض استثنائی حالات ایسے ہوں کہ کمانے والا نہ رہا یا کوئی اور بات ہو گئی، تو ٹھیک ہے، مجبوری کے انداز میں اس کو نکلنا پڑے گا، مگر عام صورت میں عورت کو گھر کے اندر ٹک کر رہنا ہے. وقرنا فی بیوتکن، دین نے اس بات کی بڑی وضاحت کر دی. اب آپ آئیے کہ ہمارے سامنے اس ستر حجاب کے جو احکام دیے گئے ہیں، دراصل ہمارے دین میں اس کے دو موضوع بنتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں ستر عورت اور دوسرے کو کہتے ہیں حجاب النساء. ستر عورت، چونکہ عورت، یہ لفظ عورت جو ہے نا، اس کو ہی اگر آپ اس کے معنی دیکھیں تو عورت دراصل مستور ہے، پردے میں رہنے والی چیز ہے، یعنی عورت اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے وہ اس کو اس انداز میں پیدا کیا ہے کہ اس کو ڈھکا اور چھپا ہی رہنا ہے. چنانچہ ایک ہمارے دین نے یہ احکامات دیے کہ عورت جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، گھر کے اندر ہو کہ گھر کے باہر ہو، اتنا اس نے اپنے آپ کو بھی چھپانا ضروری ہی ضروری ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ستر کے احکامات. ان کی تفصیلات ہم کو ملتی ہیں سورہ نور میں، جس کا مطالعہ میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا ہوں، جو کہ 18 سپارے کی سورہ ہے. اور حجاب، حجاب النساء، یعنی یہ کہ جب عورت اب کسی مجبوری سے گھر سے باہر نکلے تو اس کو ظاہر ہے ستر سے آگے بڑھ کر کچھ کرنا ہے، تو وہ جو کرنا ہے اس کو، اس کے احکامات ہم کو ملتے ہیں حجاب کے تحت، اور اس کا ذکر یہاں سورہ احزاب میں آیا ہے، اور انہی آیتوں کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. تو پہلے ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ حجاب کے متعلق ہمارے دین نے ہم کو کیا احکامات دیے ہیں. اس سلسلے میں آپ سوچئے کہ دو ہی صورتیں ممکن تھیں، ایک یہ کہ عورت گھر کے اندر ہو اور وہ شخص جو اس کا نامحرم ہے وہ کسی ضرورت کی بنا پر اس کے پاس آ گیا ہو، گھر کے پاس، گھر میں آ گیا ہو. تو ایسی صورت میں جب نہ کوئی نامحرم گھر پہ چل کے آ جائے تو عورت کو کیا کرنا چاہیے، ایک صورت تو یہ ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ عورت کسی مجبوری کی وجہ سے گھر سے باہر نکلی، اب چونکہ گھر کے باہر سب لوگ نامحرم ہیں تو اس صورت میں عورت کو کیا کرنا چاہیے. یہی دو صورتیں ہیں، اور ان دونوں کا قرآن نے ذکر کر دیا. پہلی صورت کہ عورت گھر کے اندر ہے اور کوئی نامحرم آ گیا، اس کا ذکر کیا گیا اس آیت نمبر 53 میں، یہ طویل آیت ہے، اس میں یہ کہا گیا تھا اگر آپ کو ترجمہ یاد ہو کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھر میں داخل نہ ہوا کرو، اور اگر تمہیں بلایا جائے تو کھانے پہ جاؤ، اور جب کھانا کھا لو تو اس کے بعد کھانا چکنے کے بعد چلے آؤ، بیٹھے نہ رہا کرو، کہ وہ تمہارے بیٹھنے سے بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے. وہ تکلف کی بنا پر نہیں کہتے، مگر اللہ تو نہیں شرماتا. یہ ایک مضمون ہے بذات خود، میں اس کی تشریح میں نہیں جا رہا کیونکہ آج ہمارے موضوع سے وہ متعلق نہیں ہے. مگر اس کے بعد جو بات کہی گئی، جو میں آپ کی جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ویزا سال تم ہننا متان، جب تمہیں، ہننا کی ضمیر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی طرف، ویزا سال تم ہننا متان، جب تمہیں ان سے کوئی چیز مانگنی ہو، فصلو ہننا ممبرائے حجاب، تو اس کو پردے کی اوٹ سے مانگو. یعنی اگر کوئی نامحرم گھر آ گیا تو انداز یہ نہیں ہوگا کہ وہ دروازہ کھول کے اندر چلا آیا ہو گھر کے اندر اور آمنے سامنے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، نہیں. اگر تمہیں کچھ کام ہے، کچھ جانا ہے تو جاؤ، اور پردے کے پیچھے سے جو کچھ تمہیں کام کرنا ہے وہ کرو، تمہارا ان کا آمنا سامنا نہیں ہوگا، گویا بیچ میں حجاب ڈال دیا گیا. اور اگر تم باہر نکلو، عورتوں سے کیا کہا گیا کہ اگر تم باہر نکلو تو فرمایا، اس کے لیے حکم دیا گیا کہ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل ازواج کا، آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، وہ بناتے کا اور اپنی بیٹیوں سے، وہ نساء المومنین، اور سارے مومنین کی عورتوں سے، یدنینا علیہن من جلابیبہن، کہ جب وہ باہر نکلیں تو اپنے چادروں کے پلو اپنے چہروں پر لٹکا لیا کریں۔ یہ جلابیب دراصل جمع ہے جلباب کی، اور جلباب کی معنی وہ چادر جو اس زمانے میں عرب کی عورتیں اپنے اوپر لیتی تھیں جب وہ گھر سے باہر نکلتی تھیں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے پلو اپنے چہروں کے اوپر لٹکا لیا کرے، کیوں؟ ذالک ادنا ان یعرفن فلا یوزین، اس سے یہ ہوگا کہ وہ پہچانی جائیں گی، یہ کوئی شریف عورتیں ہیں اور ان کو جو بدخصلت لوگ ہیں وہ ستائیں گے نہیں۔ تو عورت جب گویا گھر سے باہر نکلے گی تو اپنا آپ کو ڈھاک کر اور چھپا کر اور چہرے کے اوپر گھونگھٹ ڈال کر، یہ دراصل وہ ہے احکامات جو ہمارے ہاں حجاب کے احکامات کہلاتے ہیں۔ اس میں ایک پہلو ضرور ہے، میں آپ کے سامنے وہ بھی رکھتا چلوں کہ ہمارے ہاں مختلف ائمہ اور مختلف مذاہب جو ہیں، اور ظاہر سب برحق ہیں اور سب صحیح ہیں، اور ہمارے مقام نہیں ہے کہ اس کے متعلق یہاں بیٹھ کے گفتگو کریں، مگر صرف آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں یہاں آن کر کچھ اختلاف ہوا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ ائمہ اور کچھ مذاہب ایسے ہیں جنہوں نے عورت کے لیے چہرے کے پردے کو مستثنا کر دیا ہے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو چہرے کا پردہ اور ہاتھ جو ہیں وہ چھپانے کی چیز نہیں ہے۔ اور اس کی دراصل ایک بنیاد ایک حدیث ہے جو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن ہے، ان کے متعلق ایک حدیث آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ ایک دفعہ آئیں تو ان کے جسم کا شاید کچھ حصہ نظر آ رہا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے اسماء، جب عورت بڑی ہو جائے تو اس کو پھر یہ زیب نہیں دیتا کہ اس کے اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز اس کی نظر آئے، اور یہ کہہ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا اور چہرے کی ٹکی کی طرف اشارہ کیا۔ بعض لوگوں نے ان احکامات کو لیا ہے سطر کے احکامات میں، گھر کے اندر کے احکامات میں، اور بعض ائمہ نے اس کو لیا ہے باہر کے احکامات میں، اور چنانچہ وہ اجازت دیتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ سر منہ کھول کر، سر نہیں منہ کھول کر اور ہاتھوں کو کھول کر باہر آ سکتی ہے۔ باہر بھی اختلاف رائے ہے اور اس میں دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں، دونوں نے خلوص نیت سے اس کا اظہار کیا ہے، مگر میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے چند احادیث رکھنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو کسی کو صحیح یا غلط کہیں، مگر کچھ احادیث اس لیے تاکہ آپ کے سامنے واقعے کی نوعیت آ جائے۔ ایک حدیث جو اس سلسلے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ ہے واقعہ عفق کے متعلق۔ یہ واقعہ عفق وہ واقعہ ہے، اگر آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ سن 6 ہجری میں ایک غزوہ المستلق کے نام سے ایک غزوہ ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہ تھا کہ وہ اپنے ساتھ قرآن نکال کر کسی اپنی زوجہ محترمہ کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ اس میں قرآن نکلا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی ہیں، واپسی ہو رہی ہے مدینے کی طرف۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بڑی طویل انداز میں مروی ہے اور ساری حدیثوں کی کتاب میں تقریباً آپ کو ملتی ہے۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کا مختصراً بات عرض کر رہا ہوں، صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم آ رہے تھے واپس، رات کا وقت تھا اور صبح سویرے وہاں سے کوچ ہو جاتی تھی کیونکہ ٹھنڈ میں چلا کرتے تھے اس زمانے میں۔ کہتی ہیں جب کوچ کا وقت آیا تو میں نے کچھ حاجت محسوس کی، اب ظاہر ہے جنگل میں ہی جانا تھا انہوں نے، تو وہ جو ایک اونٹ کے اوپر ایک جس کو ہودا آپ کہہ سکتے ہیں یا پالکی کہتے ہیں، وہ پالکی میں سوار ہوا کرتی تھیں، وہ اپنی پالکی سے اتر کے اور جنگل چلی گئی حاجت رفع کرنے کے لیے۔ وہاں سے واپس آئیں تو کہتے ہیں میں نے واپسی میں، وہ کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ میرے گلے میں ایک ہار تھا، وہ ہار کہیں ٹوٹ کے گر گیا ہے، میں اس کی تلاش میں دوبارہ چلی گئی۔ اب جو میں واپس آئی تو اتنی دیر میں وہ قافلہ کوچ کر گیا تھا، اور اس کی وہ توجہ یہ پیش کرتی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ اس زمانے میں ہم کم عمر تھیں، کھانے کو ہمیں کوئی خاص ملتا نہیں تھا، ہمارا وزن کم تھا، ہم بہت ہلکی پلکی عورتیں تھیں، تو جن لوگوں نے وہ پالکی اٹھا کے اونٹ کی کمر پہ رکھی ان کو اس چیز کا احساس ہی نہ ہوا کہ اس کے اندر کوئی ہے یا نہیں، وہ سمجھے موجود ہیں صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پالکی رکھ دی اونٹ کی کمر پہ اور قافلہ کوچ کر گیا۔ اب صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا قافلہ چلا گیا ہے، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے بہتر یہی سمجھا کہ میں یہیں ٹھہر جاؤں، جب وہ دیکھیں گے کہ میں موجود نہیں ہوں تو پلٹ کے یہاں آئیں گے، اب میں کہاں اس وقت چکر کاٹتی پھروں۔ چنانچہ کہتی ہیں میں وہیں بیٹھ گئی، بیٹھی تو رات ختم ہو رہی تھی، تھکی بھی تھی، آنکھ لگ گئی، سو گئی۔ اب سو گئی تو روایت میں آتا ہے کہ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے صفوان بن معطل، اور ان کا کام ہی یہ تھا کہ جب قافلہ چلا جائے تو بعد میں آئے یہ دیکھتے ہوئے کوئی چیز تو پیچھے نہیں رہ گئی، وہ لیتے آئے۔ ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ ان کا انداز ہی یہ تھا کہ وہ فجر کے بعد سو جایا کرتے تھے اور پھر دیر سے کوچ کیا کرتے تھے، بہرحال جو بھی صورت ہو وہ موجود تھے۔ اب وہ جو آئے دیکھتے ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہی ہیں، اور سوتے میں ان کے چہرے سے جو بھی پردہ انہوں نے کیا ہوا تھا وہ بھی اتر چکا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پڑھا ان للہ و ان الیہ راجعون، کوئی چیز جب گم ہو جاتی تو ہم اب بھی یہی پڑھتے کہ جو کچھ اللہ کی اللہ کے پاس چلی جائے گی، اس کو کہتے ہیں عربی میں استرجاع۔ اب یہ جب کان میں آواز گئی ہے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو انہوں نے اس واقعے کو وہ بیان کر رہی ہیں، اور وہ حدیث کے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وہ یہ کہتی ہیں کہ فعرفنی ہینا رہانی، جب صفوان بن معطل نے مجھ کو دیکھا فعرفنی، وہ مجھ کو پہچان گئے. کیوں؟ وقت کانا یرانی من قبل، وقت کانا یرانی قبل یدربا علی الحجاب. وہ یہ کہتی ہیں کہ مجھ پر جب حجاب کے احکامات ابھی لاگو نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے وقت کانا یرانی وہ مجھے دیکھا کرتے تھے. کیا معنی ہوئے اس کے؟ کہ حجاب کے احکامات آنے کے بعد وہ میرا چہرہ نہیں دیکھتے تھے. یہ تو کہہ رہی ہوں، مزاج کیوں کی انہوں نے؟ بھئی مجھے پہچان گئے کیسے؟ پہچان گئے، میں تو پردہ کر رہی ہوں اب. اس لیے پہچان گئے کہ وقت کانا یرانی قبل یدرب الحجاب علیہ، کہ مجھ پر جب حجاب کے احکامات نافذ نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے میرا چہرہ کھلا ہوتا تھا، مجھے دیکھا کرتے تھے. مجھے سمجھ گئے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں. تو پھر وہ کہتی ہیں کہ فستغضبت تو بے استرجاع ہی، میں ان کے استرجاع پڑھنے سے جب انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا فستغضبت تو میں اس سے میری آنکھ کھل گئی، میں اٹھ گئی. تو انہوں نے زور سے پڑھا انا للہ. اب وہ کہتی ہیں جیسے ہی میری آنکھ کھلی میں نے کیا کیا؟ فخمرت وجہی بجلبابی، میں نے اپنی چادر سے اپنے چہرے کو چھپا لیا. اس حدیث سے یہ چیز بالکل واضح ہو رہی ہے. بات کے واقعہ نہیں سناتا آپ کو، وہ فقہ کا لمبا واقعہ آپ پڑھ لیجئے گا، سورہ نور میں آپ کو تفاسیر میں مل جائے گا. اس حدیث سے جو چیز واضح ہو رہی ہے وہ یہ کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چہرے کے پردے کو لازم سمجھتی تھی. معاملہ صاف ہے نا. اچھا، ایک اور آپ کے سامنے حدیث پیش کرتا ہوں. ایک صحابیہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا بیٹا شہید ہو گئے جہاد میں. وہ اپنے بیٹے کو پوچھتی ہوئی آتی ہیں اور ان کی شکل یہ ہے کہ چہرے پر نقاب پڑا ہوا ہے. تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ سب کیا ہو رہی ہے کہ اب ان کا بیٹا شہید ہو گیا ہے، اس کو پوچھ رہی ہیں اور چہرہ پھر بھی ڈھکا ہوا ہے. تو اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ ارضا ابنی، میں نے بیٹا کھویا، فلن ارضا ہے آئی، میں نے کوئی اپنی حیا تو نہیں کھوئی. یعنی میں چہرے کا نقاب کیوں اتار دوں؟ میری حیا تو موجود ہے. اب یہ دو احادیث ہم کو ملتی ہیں جس کی روشنی میں، یعنی طبیعت یہ چاہتی ہے کہنے کو کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ چہرے کا پردہ کرنا چاہیے، اس میں زیادہ مضبوطی نظر آتی ہے. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ ائمہ جو چہرہ کھولنے کی اجازت دیتے ہیں وہ بھی ایک شرط کے ساتھ دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو فتنے کا خوف نہ ہو تو چہرہ کھولیے، اور اگر فتنے کا خوف ہے تو چہرہ آپ ڈھک لیجئے. اب آپ غور کیجئے کہ جس معاشرے میں ہم لوگ آج بیٹھے ہیں اس میں فتنہ اور فساد کا جو انداز ہے، تو اس میں اگر ہم بالفرض چہرے پہ اصرار کریں کھولنے پر، تو یہ حدیث سامنے موجود ہے. اور پھر میں ایک بات اور کہتا ہوں کہ چہرہ کھولنا یا نہ کھولنا تو بہت بات کا میدان ہے. پہلے ہم اپنی عورتوں کو یہاں تک تو لے کر آئیں کہ ان کے ہاتھ اور چہرہ ہی صرف کھلا ہو، باقی چیزیں وہ ڈھکی چھپی ہوں. جو انداز ہمارا پاکستان میں ہے وہ تو اللہ بچائے اس سے. تو یہ ہے، اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں کہ عورت ڈھکی اور چھپی رہنے والی چیز ہے، اور جب باہر وہ نکلے گی تو علاوہ چہرے اور ہاتھ کی ساری چیز اس کی ڈھکی اور چھپی ہوگی. یہ ہیں باہر کے احکامات. اور اندر کے احکامات جیسے میں نرس کی آپ سے، وہ ہم کو ملتے ہیں سورہ نور میں، جس کو ہم کہتے ہیں ستر کے احکامات. وہاں جو ہم کو تفصیل نظر آتی ہے اس میں ہم کو کس چیز پہ زور دیا جاتا ہے؟ ابتدا ہوتی ہے غض بصر سے، نگاہیں نیچی رکھو. غض بصر، اور آپ کو شاید اس بات کا علم ہے یا نہیں، قرآن تو آپ پڑھتے ہیں، بار ضرور ہوگا کہ غض بصر کا حکم پہلے مردوں کو دیا گیا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سارا ستر اور حجاب اور پردہ عورتوں کے لیے ہے، مردوں کو تو کھلی چھوٹ ہے، جہاں چاہے نظر دوڑاؤ، جہاں چاہے دیکھو، ہم تو بادشاہ اس چیز کے. نہیں، غض بصر کا پہلا حکم مردوں کا ہے. فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنین سے کہیے یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے پاکیزہ ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ کو اس کا علم ہے. تو غض بصر پہلے مومنین کو حکم ہے، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 30 ہے. اور 31 میں پھر اگلا حکم دیا گیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. بڑی طویل آیت ہے، بہت طویل آیت ہے. اس میں پھر عورتوں کو حکم دیا کہ تم نگاہیں نیچے رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی زینت کا اظہار نہ کرو. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنی اوڑھنیوں کے بکل اپنے سینوں پر مار کے رکھو. چونکہ یہ گھر کے اندر کے احکامات بیان ہو رہے ہیں، عورت کا ستر بتایا جا رہا ہے. پھر فقہاء نے جو اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ عورت کا ستر علاوہ اس چہرے اور ہاتھ کے پورا جسم عورت کا ستر ہے. عورت کو اپنے باپ اور بھائی اور بیٹے کے سامنے، جو اس کے پکے محرم ہیں، ابدی محرم ہیں،
ان کے سامنے بھی عورت کو ان چیزوں کے علاوہ اور کسی چیز کا اظہار نہیں کرنا ہے. یہ نہیں ممکن کہ عورت نے بی کٹ کا گلا کا گریبان پہنا ہوا ہے اور آدھا سینہ نظر آ رہا ہے, نہیں, اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے. اس کو بھی اپنے باپ کے سامنے بھی اپنا سر ڈھک کر رہنا ہے گھر کے اندر. ٹھیک ہے, اس میں کچھ آسانی ہے, کچھ چھوٹ ہے کہ بھئی یہ ممکن ہے کہ آپ گھر میں کام کرتے وقت کسی وقت دوپٹہ سرک کے اگر سر سے اتر گیا, یا اگر آپ نے کوئی کام کرتے وقت آستینیں چڑھا لی, یا کوئی کام کرتے وقت تھوڑا سا پانچ اونچا کر لیا, تو گھر کے اندر اب جو لوگ باہر المحرم رہ رہے ہیں ممکن ان کی نظر پڑ جائے. تو اس لیے تو ان کو حکم دیا گیا کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھو. اگر تمہاری اپنے ماں کے جسم پہ کہ بھی اس حصے پہ نظر پڑی جس پہ نہیں پڑنی چاہیے, تو ٹھیک ہے ایک نگاہ تو ڈال پڑ گئی, مگر یہ کہ دوسری نگاہ فوراً تم نیچی کر لو. غض بسر جیسے میں عرض کر رہا ہوں اتنی اہم چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جیسے میں نے آپ سے بھی پہلے بھی کہا کہ یہ نگاہ جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ سے آپ نے ایک دفعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی, پہلی نگاہ تو معاف ہے, دوسری نگاہ معاف نہیں ہے. یعنی ایک نگاہ غلطی سے پڑ جا صحیح ہے, پھر پلٹ کر دیکھا تو اس کا مطلب یہ کہ اندر نفس کے اندر سے کوئی ترغیب ہوئی ہے آپ کو. فرمایا ایک جگہ اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ لوگ جو ایک نگاہ پڑھنے کے بعد اپنی نگاہ کو پھیر لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی عبادت میں حلاوت عطا فرماتا ہے. یعنی کیوں؟ کیونکہ نفس کا دائیہ تو ہے, بھئی نگاہ پڑ رہی ہے, موقع ہے, ایک دفعہ اور دیکھ لو. کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا. ٹھیک ہے نا, بڑا دائیہ اٹھتا ہے. آپ کوئی آپ تجربہ کر کے دیکھیے, یعنی اس میں کوئی شرم کی بات نہیں, اللہ نے رکھا ہے دائیہ آپ کے اندر, ہے موجود. مگر کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اس دائیہ پہ کنٹرول کر لیتے ہیں, ایک نگاہ کے بعد دوسری نگاہ نہیں ڈالتے, اللہ نے ان کی عبادت میں حلاوت رکھی ہے. ابھی میں کل پرسوں کہیں پڑھ رہا تھا, یاد نہیں آ رہا مجھے کیا مضمون تھا, کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہ سوال پوچھا. ان سے پوچھا کہ صاحب کوئی آپ ہمیں بس ایک نسخہ بتا دیجئے نیکی کے کام کرنے کا, چھوٹی سی بات بتائیے گا. مگر مولانا مرحوم نے کہا کہ غزوہ بصر سے کام لیا کریں, نیکیوں کی ابتدا ہو جائے گی یہاں سے. وہ صاحب لکھتے ہیں کہ مولانا مرحوم نے یہ مجھے مشورہ کو 40 سال پہلے دیا تھا, میں نے اس پر عمل کیا اور میں آپ کو اپنے تجربے سے بتاتا ہوں کہ واقعتا نیکیوں کی ابتدا ہو جاتی ہے یہاں سے غزوہ بصر سے. کیونکہ اصل میں ساری جو فساد کی جڑ ہے وہ تو نظر ہے, نظر سے معاملہ شروع ہوتا ہے. تو غزوہ بصر کا حکم دیا جا رہا ہے, اور عورتوں کے لیے حکم کیا دیا گیا, خوشبو اگر لگائیں تو کیسی, رنگ ہو خوشبو نہ ہو. مردوں کو کیا حکم ہے, خوشبو ہو مگر رنگ نہ ہو. عورتوں کو اس کے برعکس حکم دیا گیا. عورتوں سے کیا کہا گیا کہ اگر تم باہر نکلو اور تم نے سارے اپنے آپ کو ڈھکا اور چھپا رکھا ہو, اس کے باوجود حکم یہ ہے کہ اتنے زور سے پاؤں نہ مارو کہ اگر تمہارے پاؤں میں کوئی زیور ہے تو اس کی جھنکار کی آواز لوگوں کے کانوں میں چلی جائے. کیوں؟ کیونکہ اس سے بھی آخر جذبات پرانگیختہ ہوتے ہیں. یہ بھی قرآن کا حکم ہے, ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن. عورتوں سے کہو, سورہ نور میں فرمایا کہ ولا یضربن بارجلہن, اپنے پاؤں زور سے مار کے نہ چلیں, لیعلم ما یخفین من زینتہن, کہ ان کی زینت جو چھپی ہوئی ہے اس کا کہیں اظہار نہ ہو جائے. تو اس کا بھی ان کو حکم دیا گیا. تو آپ غور کیجئے کہ دین نے کتنی پیش بندیاں کی ہیں. خوشبو کے لیے منع کر دیا گیا, زیور کے لیے منع کیا گیا, آواز کے لیے منع کیا گیا. اب وہ آیت یہاں آ گئی. میں نے وہ سب سے پہلی آیت جو آپ کے سامنے پڑھی تھی وہ یہی آیت تھی, یا نساء نبی لستن کا احد من النساء, اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے لیے نہیں ہو. ان تقیتن, اگر تم تقویٰ رکھتی ہو, فلا تخدانہ بالقول, تو آواز میں کوئی لوچ پیدا نہ ہو. کیوں؟ فیتم الذی فیتما الذی فی قلبہ مرض, کیونکہ آواز کی لوچ سے بھی, دیکھیں عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت رکھی ہے کہ اس کا پورا وجود جو ہے وہ اپنے اندر مرد کے لیے کشش رکھتا ہے, پورا وجود. میں کہتا ہوں عورت اگر حجاب کے باوجود نکلتی ہے, اپنے آپ کو ڈھک اور چھپا کر نکلتی ہے, اگر آپ کو یہ نفسیاتی طور پر احساس ہے کہ عورت ہے, تو آپ کے اندر ایک کشش پیدا ہوتی ہے اس کے لیے. یہ ہے صورت. فرمایا اگر بات بھی کرنی ہو تو آواز میں لوچ نہ ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کے دل میں کوئی روگ ہے, کوئی لالچ ہے, وہ کوئی آس لگا بیٹھے کہ انہوں نے تو مجھ سے ذرا نرم آواز میں بات کی ہے, یہاں موقع ہے داؤ لڑاؤ. نہیں, فرمایا وکل قولم معروف, تمہیں کھڑے انداز میں بات کرو, تمہاری آواز میں بھی کرختگی ہو. حکم یہی ہے کہ عورت نامحرم سے اگر بات کرے ضرورت بطور, تو اس انداز میں کرے کہ اس کو کوئی آس اور لالچ نہ لگے. تو آپ غور کیجئے کہ دین کتنی پیش بندیاں کر رہا ہے, عورت کے لیے کتنے کتنے احکامات لے کر آ رہا ہے. اب اس کے باوجود اگر کوئی اس بات کا دعویٰ کرے کہ ہمارے دین میں نہ ستر ہے نہ حجاب ہے, عورتیں چست اور اریا کپڑوں میں, اور وہ اریا کپڑے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافیات آریات کا لفظ استعمال کیا ہے, وہ عورتیں جو کپڑے پہن کے بھی ننگی رہتی ہیں. پہلے تو شاید سمجھ میں نہ آتا ہو کہ ننگی کپڑے پہن کے ننگی کیسے ہو سکتی ہیں, آپ جائیے الحمدللہ ہمارے ملکوں میں اس کے خوب نمونے آپ کو نظر آ جائیں گے کہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں مگر سی تھرو کپڑے ہیں، جسم سے چپکے ہوئے کپڑے ہیں، شاید ننگی ہو تو اتنے خد و خال نہ نظر آئے جو ان کپڑوں نے اور ان کے فیشن نے نمایاں کر دی ہیں. تو کاسیات آریات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پہنچ سکیں گی ایسی عورتیں جو کپڑے پہن کے بھی لنگی رہتی ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ ہمارا دین ایک طرف تو یہ احکامات ہیں، کہا گیا کہ اگر کوئی نامحرم کسی عورت کے ساتھ ہوتا ہے کسی وقت تو تیسرا ان کے ساتھ ہمیشہ شیطان ہوتا ہے، لہذا حکم یہ دیا گیا کہ ایک محرم اور نامحرم کا اختلاط کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. وہ دین جو یہ احکامات آپ کو دے رہا ہے، کیا آپ کے خیال میں وہ دین اس بات کی اجازت دے گا کہ عورتیں فیشن کر کے اور بن ٹھن کے اور باہر نکل آئیں اور وہ اسپتالوں میں کام کریں نرسوں کے اور مردوں کے دلوں کو دبائیں، اور وہ ایئر لائن میں ہوسٹس کے کام کریں، اور وہ دکانوں پہ سیلز گرل کے کام انجام دیں؟ یعنی آپ غور کیجیے ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور سب دین کے نام پہ ہو رہا ہے. آج ہی تو اخبار میں سرخی دیکھی کہ ضیاء صدر ضیاء نے کہا کہ اسلامائزیشن از اوور ان دس کنٹری. یہ ہیڈنگ ہے ڈان کی، کہ انہوں نے کہا کہ اسلام کے سارے قوانین مکمل طور پر نافذ ہو گئے. یعنی یہ کہ اسلام جو کچھ نافذ ہو سکتا تھا وہ نافذ ہو گیا. گویا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا معاشرہ ضیاء صاحب نے نافذ کر دیا ہے. آپ غور کیجیے، یعنی ڈٹائی ہے. یہ ٹھیک کام نہ کرو، یعنی پہلے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، حرکتیں وہ بھی یہی کرتے تھے مگر اسلام کے نام لے کے دعویٰ نہیں کرتے تھے. یہ اسلام کا نام لے کے دعویٰ کرتے ہیں، اور اعلان کر دیا انہوں نے کہ اسلام کے قوانین بھرپور انداز میں نافذ ہو چکے. قرآن و سنت کے خلاف کوئی ایک ہمارا قانون نہیں ہے، ساری چیزیں قرآن و سنت کے مطابق ہیں. رشوت بھی قرآن و سنت کے مطابق ہے، سود بھی قرآن و سنت کے مطابق ہے، یہ ساری بے حیائی بھی قرآن و سنت کے مطابق ہے. آپ غور کیجیے حضرات، یہ ڈھٹائی ہے اس اعلان کی. تو اعلان کر دیا گیا ہے، اور عورتیں ہماری چار طرف نکلی پڑی ہیں. ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ صاحب میں چند سال بعد پاکستان گیا تھا اور یہ جا رہے مغربی ملک سے، کہتے ہیں میں پاکستان گیا پانچ چھ سال بعد، تاریک روڈ پہ جو میں گیا، کہتے ہیں صاحب شرم کے مارے میری تو آنکھیں جی کر دی کہ میں پاکستان میں ہوں. کہ کہا ہوں، میں نے تو یہ سین مغربی ممالک میں بھی نہیں دیکھے. حقیقت ہے کہ آپ جا کے دیکھیے پاکستان میں، کہ میں خود دیکھتا ہوں ہر سال میں دس مہینے بعد جب میں جاتا ہوں، کیا ایک بالکل تنزل کی طرف تیزی سے معاشرہ جا رہا ہے. پہلے ایک وہ دوپٹہ تھا، وہ دوپٹہ پھر وہ ایک پٹی سی ہو کے رہ گیا، پھر وہ سوٹا بن گیا اور وہ سوٹا چلا گیا ہے. میں آپ کو ذاتی طور پہ گن کے بتا سکتا ہوں کتنی عورتوں کو میں جانتا ہوں جو دوپٹہ لیا کرتی تھی، اب مبرہ ہیں بالکل، بغیر دوپٹے کے کھلے عام گھومتی ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا. آپ غور کیجیے گا حضرات کہ یہ ہیں ستر حجاب کے احکامات. یہ ہمارا دین کہہ رہا ہے کہ نبی کی بیویوں کے پاس اگر تم آؤ، غور کیجیے نبی کی بیویاں کون ہیں. میں کہتا ہوں آپ سے، مومنین کی مائیں ہیں، اور آج کی مائیں نہیں ہیں، اس زمانے کی مائیں ہیں. النبی اولی بالمومنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، اسی سورہ احزاب میں یہ آیت آئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین سے ان کی جانوں سے زیادہ پیارے اور عزیز ہونے چاہیے. وازواجہم امہاتہم، اور نبی کی بیویاں جو ہیں وہ ان کی مائیں ہیں. تو جو مائیں ہیں، یعنی دینی مائیں ہیں، حقیقی نہیں تھی، حقیقی ہوتی ظاہر پردہ نہ ہوتا، مگر دینی ماؤں سے کیا حکم دیا گیا کہ ویزا سالتمہن متان فصلہن من وراء حجاب، اپنی ماں سے بھی کچھ مانگنا ہو تو چونکہ تمہاری فطری ماں نہیں ہے لہذا پردے کی اوٹ سے مانگو. تمہاں تو یہ حکم دیے جا رہے ہیں، دین کا تو انداز یہ ہے. اور یہاں عالم کیا ہے کہ مخلوط محفلیں ہو رہی ہیں. ابھی مجھ سے کل ایک صاحب نے کہا کہ صاحب تو بڑی اچھی باتیں جو آپ دین کی کرتے ہیں، مگر کیا اجازت ہے کہ گانے بجانے کے مخلوط محفل میں بیٹھ لیا کروں؟ بات ہفتے میں ایک دفعہ ہوتی ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں. ایک اور بھی کسی صاحب کو جانتا ہوں، خود بھی دینی مجالس میں آتے ہیں، ان کے بیگ میں دینی مجالس میں آتی ہیں، اور بیوی کو مجبور کر رہے ہیں کہ تم میرے ساتھ مخلوط محفلوں میں چلو. اور بیوی بیچاری کے دماغ میں بات آ گئی، وہ کہتی ہے نہیں یہ تو دین کے خلاف. وہ کہتے ہیں نہیں، کون کہتا دین کے خلاف. تو آپ غور کیجیے گا ہم نے کیا انداز اپنایا بھائی. اور یہی بات ہے جو دراصل میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، زیادہ وقت آپ کو اب نہیں لوں گا، کہ آپ میں تو آپ کے سامنے ایک بڑا سرسری خاکہ پیش کر رہا ہوں، اور یہ کوئی دعوے کے ساتھ نہیں کر رہا کہ میں نے آپ کو سارا نقشہ دکھا دیا ہے. اس موضوع پر الحمدللہ بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، بہت کچھ مواد موجود ہے، کتابیں موجود ہیں، تفاسیر موجود ہیں، احادیث و قرآن کے احکامات آپ کو جگہ جگہ مل جائیں گے. آپ ان کو پڑھیے اور پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کیجیے. اور حضرات یہ آپ یقین رکھیے کہ آپ کو یہ بات اگر آپ ذرا بھی معمولی سے بھی غور کریں گے تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمارے معاشرے کی بہت بڑی وجہ برائی کی جو ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا موٹی جڑ جو ہے، وہ دراصل یہ فحاشی اور عریانی اور عورتوں کا باہر نکل کے آنا ہے. یہ بہت بڑی وجہ ہے. اگر ہم نے اس پہ قابو پا لیا اور کنٹرول کر لیا، خدا کرے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ معاشرہ بڑی حد تک سدھر جائے گا. اور جو معاشرہ اس تیزی سے تنزل کی طرف جا رہا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے. تو میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آپ ان چیزوں کا مطالعہ کریں، ان کو سمجھیں، ان کو پڑھیں. الحمدللہ آپ سب لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور آپ ان چیزوں کو تک آپ کی دسترس ہے، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو چیز پھر آپ کے ذہن میں آئے اللہ کرے کہ بات اسی انداز میں واضح ہو جائے، تو آپ اس کو اپنے گھروں سے ابتدا کر دیجیے. ٹھیک ہے، وقت لگے گا. اگر بالفرض آپ اس وقت اس پر عمل نہیں کر رہے تو آپ گھبرائیے نہیں. ایک دور ہے جو ہر ایک پہ آتا ہے. میں خود ذاتی طور پر آپ سے اس بات کا اعتراف کر رہا ہوں کہ میں اس دور سے خود گزرا ہوں. ایک جاہلیت کا دور میرے پر ایسا تھا کہ میں بے پردگی کو ترقی کی نشانی سمجھتا تھا، اور اپنے گھر والوں کو مجبور کیا ہے میں نے بے پردگی پر. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میں آپ کے سامنے آج اس کا کھلم کھلا اعتراف کر رہا ہوں. اور ابھی بھی بعض اوقات مجھے نظر آتا ہے کہ بعض اوقات ہم مکمل طور پر دین کے احکامات کو نافذ نہیں کر پائے، مگر الحمدللہ اور ثم الحمدللہ بات کھل کے سامنے آ گئی ہے، ذہن بن گیا ہے، اور خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان بشری کمزوریوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں توفیق و ہدایت دے کہ ہم اس کے احکامات پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر مکمل طور پر عمل کریں. تو یہی دعا آپ بھی کیجئے اور کوشش کیجئے کہ یہ چیز آپ کے دلوں میں بیٹھ جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.